أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج يوم وفاة علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور معمول کے مطابق آج ہماری بحث بھی تفسیر اسرار خودی میں ہی ہے. اسی بحث کو جاری رکھتے ہیں تاکہ آج کی مناسبت بھی اس میں آ جائے اور اس دن کا تذکرہ بھی اور اس حکیم امت کی یاد بھی ہم احیاء کریں. کہ البتہ آپ چونکہ محشور ہیں فکر اقبال سے مسلسل, جس دن کسی شخصیت کی فکر زندہ ہو اسی دن اس کا یوم ہے, اور جس دن اس کو بھول جائیں وہ اس کا یوم وفات ہو, ولادت ہو, فراموش شدہ انسان شخصیت ہے. پاکستانی قوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اقبال فراموش شدہ ہستی ہیں, باوجود اس کے کہ نام علامہ اقبال کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے, لیکن بے جا. خیابان اقبال, ایوان اقبال, دکان اقبال, اماکن کے نام ہیں, لیکن جو چیز اقبال کے ساتھ مخصوص ہے اور لینی چاہیے وہ فکر اقبال. جامع ترین فکری نظام علامہ اقبال نے اپنی قوم و ملت کو پیش کیا ہے, لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر, جس میں بے شعوری و کم عقلی کا زیادہ دخل ہے, یہ ملت اقبال جیسی نعمت سے ہوتے ہوئے یہ نعمت محروم ہے, اور اس محرومیت یا غفلت کی سزا بھی بھگت رہے ہیں. اس وقت پاکستانی جن جن آفات میں مبتلا ہیں, ان آفات کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سزا ہیں اقبال فراموشی کی. علامہ اقبال کی راہ کو چھوڑنا, اس فکر کو ترک کرنا, نہ اس وجہ سے کہ علامہ اقبال کی فکر ہے, بلکہ اس جہت سے کہ فکر دین ہے, فکر اسلام ہے و قرآن ہے. اقبال اس فکر کے مبلغ ہیں, اس فکر کے مروج ہیں. اصل فکر دین کی فکر ہے. بھلے شناخت دین میں انسان اشتباہ کر سکتا ہے, ہوتا ہے, اور وہ اشتباہ باعث نہیں بنتا کہ انسان کسی جزئی یا معمولی اشتباہ کی وجہ سے اصل فکر کو چھوڑ دے. یہ توفیقات کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں کہ دین کی جامع عمیق شناخت بھی پیدا کریں اور پھر اس کو فصیح بلیغ طریقے سے بیان بھی کریں اور ایک فکری منظومہ بنا کر اسے پیش کریں. بہت کم, نادر افراد ان صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. مرحلہ شناخت میں دقیق شناخت کریں اور مرحلہ بیان میں فصیح و بلیغ بیان کریں اور مرحلہ تدوین میں اسے ایک فکری منظومہ بنا کر پیش کریں. جس طرح منظومہ شمسی ہے, نظام شمسی, کہ اس میں ہر چیز اپنے مقام پر ہے, ہر چیز کا ایک مدار ہے, ہر چیز کا ایک محور ہے, اور اس محور میں ہر موجود قائم ہے. اس کا ارتباط دوسرے کے ساتھ نہایت موضوع ہے. جس طرح دینی نصوص میں ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض, اعتدال و توازن ہے زمین و آسمان کے اندر, اور تعادل نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. اسی طرح فکری نظام میں بھی تعادل چاہیے, موزونیت چاہیے. علامہ اقبال نے یہ کمال حاصل کیا ہے, اس شخصیت نے, اور اللہ کا خاص لطف رہا ہے ان کے اوپر. لیکن حد درجہ بے اعتنائی و بے توجہی برتی گئی ہے علامہ اقبال کی فکر کی طرف سبق سری کی وجہ سے، سبق اندیشی کی وجہ سے، سبق مغزی کی وجہ سے، اور اس کے بجائے جن لوگوں نے فکر معاش کی تعلیم عام کی ہے جیسے سر سید احمد خان، ان کو تعلیم میں، فکر میں امامت کا درجہ حاصل ہے. اس وقت پاکستانی بالعموم امامت سر سید احمد خان کے قائل ہیں، شیعہ ہوں یا سنی. اکیڈمی سسٹم اور انگلش تعلیم اور انگلش بولی اور انگریز پرستی، برطانیہ پرستی، مغرب نوازی، یہ مکتب سر سید احمد خان ہے جس میں شیعہ بھی نسل، اپنی پوری نسل سمیت مبتلا ہیں اس میں، اور سنی بھی، اور ہر طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے. ہماری زبان پر ہے امام علی امام ہیں، لیکن جب بچے کو کسی نظام تعلیم میں جا کر بھیجتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سر سید امام ہیں، نہ امام علی. چونکہ امام علی کے مکتب میں نہیں جاتا بچہ، سر سید کے مکتب میں جاتا ہے، بس سر سید امام ہیں. اور سر سید کا راستہ وہ ہے جس نے پاکستان کو اپنی حقیقت سے ناآشنا کر دیا ہے، پاکستانیوں کو اپنی ذات سے بیگانہ کر دیا ہے. مکتب سر سید نے خودی کے برعکس الٹ نظریہ ہے سر سید کا، کہ خودی یعنی اپنی پہچان، اپنی شناخت و اپنی دینی ہویت و شخصیت کی تشکیل و ترتیب، سر سید اس کے برعکس ہے کہ مغرب شناسی و مغرب زدگی و مغرب پرستی توشہ مسلمان ہے، نہ خودی. خودی اور مغرب نوازی بالکل ایک دوسرے کے بالمقابل نظریات ہیں. علامہ اقبال کے نزدیک سر سید کا راستہ نالہ طائر دام ہے، اسیر غلامانہ سوچ کا غماز ہے، غلامانہ ذہنیت ہے و غلامانہ نظام ہے. اور وہی غلامانہ نظام اس وقت نظام تعلیم بن کر پاکستان کے اندر رائج ہے. ناخواستہ یہ پوری نسل اس کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور ایک غلام نسل محنت کرتی ہے ایک اور غلام نسل کو، غلام تر کو پالنے میں. سابقہ غلام نسل میں غلامی اتنی راسخ نہیں تھی، آنے والی نسل میں غلامی کہیں زیادہ قوی ہوگی. چونکہ آبا و اجداد فقط انگریزوں کے غلام تھے، نوکر تھے، ان کی فوج کے ملازم تھے یا ان کے استبل میں کام کرتے تھے، ان کی خچریں سنبھالتے تھے. لیکن موجودہ نسل یا ان کی اولاد ان کی اکیڈمیوں میں پڑھتے ہیں، ان کا نصاب پڑھتے ہیں، ان کا سلیبس پڑھتے ہیں، ان کے مضامین پڑھتے ہیں، ان کے افکار پڑھتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں. آج ہم دیکھ لیں گے سابقہ غلام اپنا لباس پہن کر انگریز کی نوکری کرتا تھا، لیکن اس کی اولاد نے لباس بھی اپنا بدل دیا ہے، وہ جین پہن کے باقاعدہ انگریز کی نوکری کے لیے آمادہ خدمت ہے. اس لیے روز بروز ہر آنے والی نسل کے اندر غلامی کے اثرات گہرے ہوتے جا رہے ہیں، غلام تر ہوتے جا رہے ہیں. اس نکبت سے و محکومی و غلامی سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہی جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، جس کو انہوں نے خلاصہ کر کے فلسفہ خودی کے طور پر بیان کیا ہے. مثنوی اسرار خودی میں ایک فصل الوقت و سیفن کے عنوان سے علامہ نے ذکر کی ہے، اور بہت ہی دقیق مطلب ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے توجہ کی ہے اور دلائی ہے سب کی، اور وہ ہے حقیقت وقت کی پہچان. وقت کے جس مفہوم سے بھی ہم آشنا ہوں، اس کی اہمیت ہے، حتیٰ وقت اعتباری، وہ وقت جو عموماً فرضی وقت ہے، حقیقت نہیں رکھتا لیکن ہمارے تمام امور اسی کے مطابق چلتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، اس کی پہچان و تنظیم و اس کی قدردانی انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر اسی وقت کو نظر میں رکھیں، وقت شناسی و وقت کی پابندی و وقت کی قدر جاننا انسان کو غلامی سے نکال سکتا ہے۔ یہی سرسری مفہوم، عامیانہ مفہوم وقت کا۔ اور اگر وقت کو ہم فلسفی مفہوم سے دیکھیں تو جس طرح وقت کا معنی گہرا ہے، اس لحاظ سے اگر وقت کی پہچان کریں اور وقت کے قدردان ہوں اور وقت کا خیال رکھیں، تو انسان کو غلامی سے نکلنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، مشکل نہیں ہے غلامی سے نکلنا اگر حقیقی وقت کی پہچان کرے انسان۔ اور عرفانی وقت اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جو اہل عرفان کے نزدیک وقت ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ عارف یا سالک، سالک اللہ ابن الوقت ہوتا ہے، یہ اس وقت کی اصطلاح ہے، نہ عامیانہ وقت۔ ابن الوقت ہونا معیوب بات ہے، اگر وقت سے مراد یہ لیل و نہار اور یہ آفتہ و ماہ و سال ہو، ابن الوقت کہتے ہیں، یعنی ایسا مفاد پرست انسان، خود غرض انسان، کہ جب اس کا اپنا وقت آئے تو دوست بن جاتا ہے، جب اپنا مفاد پورا ہو تو بھول جاتا ہے، اس کو ابن الوقت کہتے ہیں، مفاد پرست اور خود غرض انسان۔ لیکن ابن الوقت جس معنی میں عرفاء و سالکین کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ خود غرض انسان یا خود خواہ انسان اپنے مفاد کے لیے دوست بن جائے اور اپنا مفاد پورا کر کے پھر بھول جائے، یہ عیب ہے اور نامردی ہے، انسان کو پست بنا دیتا ہے، گھٹیا انسانوں کی یہ صفت ہے، خود خواہ و خود غرض، مفاد کی خاطر دوست بنتے ہیں اور جب مفاد پورا ہو جائے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر سلام بھی قبول نہیں کرتے یا سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، انہیں ابن الوقت کہا جاتا ہے، اگر وقت سے مراد عامیانہ وقت یا عمومی وقت ہو۔ عرفاء کے نزدیک وقت سے مراد وہ خاص لحظہ و گھڑی ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ علم یا انے، وہ آن وہ گھڑی نہیں آئی اہل ایمان کے لیے جس آن و گھڑی ان کا دل نرم ہو جائے۔ ابن الوقت وہ آنات و حالات اور اوقات ہیں جس میں سالک کسی مقام تک پہنچتا ہے یا کسی حقیقت سے متصل ہوتا ہے، اسے کوئی الہام ہوتا ہے، عالم بالا سے مرتبط ہوتا ہے، یا کسی دقیق باریک نقطے کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے، جس آن جس لحظے یہ حرکت واقع ہوتی ہے اس کو وہ وقت کہتا ہے، اور ابن الوقت ہے۔ ابن الوقت یعنی ان آنات کی تلاش میں ہوتا ہے، ان لحظوں کی جستجو میں اور شکار میں ہوتا ہے، چونکہ ان لحظوں میں انسان بہت کچھ دریافت کرتا ہے، ان لحظوں میں خدا کی طرف سے انسان کو بہت کچھ عطا ہوتا ہے، لیکن اس لحظے جو غافل ہو، متوجہ نہ ہو، جو سویا ہوا ہو، سایہ ہو جاتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں، ہم درس کو مراد لے لیتے ہیں، کہ درس کے دوران ایک نقطہ کسی بھی انسان کے لیے، طالب علم کے لیے راگوشا ملتا ہے اس کو، اور اس لحظے اس کا دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، اس نقطے کو پکڑ نہیں سکتا، اس پہ گرفت کمند نہیں ڈالتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ سالک وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اوقات کو ضائع نہیں کرتا، ہمیشہ اوقات کے اوپر اپنی گرفت رکھتا ہے۔ مراد از اوقات یعنی اوقات و آنات، لحظوں اور گھڑیوں کے اندر جو کچھ حقائق اس کو نصیب ہونے ہیں ان کو دریافت کرتا ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ہمیشہ ہوشیار، بیدار و آگاہ و متوجہ ہے۔ یہ وقت بھی قدردانی مانگتا ہے، اس کی بھی قدر انسان کو ہونی چاہیے. اور جو اس معنی میں وقت کا قدردان ہے وہ ایک موفق سالک ہے، موفق اہل سلوک ہے، چونکہ اس نے کوئی فرصت ضائع نہیں کی. چوتھا وقت جو حکمت متعالیہ نے ذکر کیا ہے، چوتھا وقت جو وجود کا ایک بودھ ہے، موجودات کا ایک پہلو ہے. اس سے پہلے تین بودھ اشیاء کے کشف کیے تھے، حکمت متعالیہ نے چوتھا بودھ بھی اشیاء کے لیے ثابت کیا ہے. اور چوتھا بودھ زمان ہے، جس طرح حکیم صدر المتعلہین نے، ملا صدرہ نے بیان کیا ہے، اور کسی حد تک معروف شہیر سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے اسے ذکر کیا ہے اپنے نظریے میں. یہ چوتھا معنی ہے. پانچواں معنی وقت کا جو علامہ اقبال کے مد نظر ہے، اور جو بعض دیگر بزرگان نے بیان کیا ہے، جس کو امام شافعی سے انہوں نے منسوب کیا ہے کہ الوقت سیفون. اس وقت سے مراد انسان کے اندر رشد شخصیت انسان در حقیقت وقت ساز ہے. وقت انسان کے اندر ہے، زمان انسان کے اندر ہے، اور وجود انسان، حقیقت انسان میں وقت موجود ہے. جو خود فراموش ہے وہ وقت فراموش ہے، جو خود شناس نہیں ہے وقت شناس نہیں ہے. اس لیے خودی کے ساتھ اس معنی وقت کا تعلق ہے. اسی مطلب کو علامہ نے خوبصورت طریقے سے فصیح انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ غلام اور آزاد میں فرق وقت شناسی کا ہے. غلام اسیر وقت ہے، اور حر آزاد وقت کا مالک ہے و صاحب ہے. غلام وقت کی اسارت میں ہے، وقت کے تابع ہے، اور آزاد وہ ہے وقت جس کے تابع ہے، وقت اس کے اختیار میں ہے، وقت اس کا اسیر ہے. غلام وہ ہے جو حالات و وقت کو کفن بنا کر اور اپنے اوپر اس کفن کو چڑھا لیتا ہے ایک مردے کی طرح، پھر شکوہ کرتا ہے حالات کا، دہر کا، زمانے کا. خود اس نے یہ اشتباہ کیا، جیسے انسان کپڑے کا کفن بنائے، ایک زندہ انسان کفن بنا کے پھر وہ کفن پہن لے اور اس کی تنابیں باندھ لے، پھر اس کے بعد شکوہ شروع کر دے کہ یہ کفن مجھے کچھ کرنے نہیں دیتا. واقع نہیں کرنے دیتا کفن انسان کو، کیا کرنے دیتا ہے؟ ہلنے نہیں دیتا. خصوصاً کفن پہن کر اگر گورستان میں بھی چلا جائے، گور میں چلا جائے، قبر میں چلا جائے، مزید اس سے اقدام کی فرصت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کفن پہنا خود ہے انسان نے، اختیاراً پہن لیا ہے. پہننے کے بعد کفن کچھ کرنے نہیں دے رہا، لیکن پہننا تو خود ہے، رضاکارانہ طور پر پہنا ہے. اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو حالات کا اسیر، وقت کا اسیر بنا لیتے ہیں، کفن بنا کر حالات کا، اور اس کے اندر لپٹ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حالات ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہے، زمانہ کچھ کرنے نہیں دے رہا، یہ غلام ہے، غلامانہ لوگوں کی ذہنیت ہے. عبد اپنے لیے وقت کو پنجرہ بنا لیتا ہے، صبح و شام کو، اور صبح و شام کے پنجرے میں اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے، اور پھر شکوہ کرتا ہے میں اس پنجرے میں قید ہوں. غلام انسان ہمیشہ اس کی فطرت و اس کا مزاج تحصیل حاصل ہے، جو موجود ہے اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے، تحصیل حاصل کے لیے کوشش کر رہا ہے. یعنی جو موجود ہے، جو اس کے پاس ہے، اسی کی تحصیل میں مصروف ہے. اس لیے نئے نقطے، نئی دنیا، نئی حقائق اس کی قسمت میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی فطرت اسیر ہے تحصیل حاصل کے جو موجود ہے، مفقود کے درپے نہیں ہوتا تاکہ اسے ایجاد کرے اور حاصل کرے. واردات نو نہیں ہوتے اس کے اندر. غلام ہمیشہ تکرار کرتا ہے مقررات کا، ایک روٹین بنا لیتا ہے اسی کا، اسیر ہو کر اسی کو تکرار کرتا رہتا ہے. اور غلام کے لیے ایام زنجیر ہیں اور اپنے لب پر تقدیر کا شکوہ رکھتا ہے. خوب یہ مطالب علامہ نے بیان کیے کہ وقت اصل فارق عبد و حر کے درمیان ہے. عبد و حر دو خودی ہیں، جس طرح الماس و زغال دو شخصیتوں کا نام ہے، ایک شخصیت کوئلہ اور ایک شخصیت ہیرا. ایک کی ذات میں چمک ہے، قیمتی ہے، اور دوسرا بے قیمت. بائیں کے دونوں ایک ہی محیط و ماحول میں پلے بڑے ہیں، جہاں جس معدن میں کوئلہ ہوتا ہے اسی معدن میں ہیرا بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے مراحل ہیں جو کوئلہ طے نہیں کرتا، رہتا اسی ماحول میں ہے، اس لیے ہیرا نہیں بنتا. اردو میں بھی علامہ نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، یعنی ایک ہی فضا میں، ایک ہی آسمان پر گد لاش خور بھی اڑ رہا ہے اور اسی میں شاہین بھی اڑ رہا ہے. دونوں محو پرواز ہیں ایک ہی آسمان کے اندر، ایک ہی زمین کے اوپر، لیکن دونوں کی دنیا الگ الگ ہے. ایک لاش ڈھونڈ رہا ہے، مردہ ڈھونڈ رہا ہے، مردار کھا رہا ہے، اونچی اڑان اڑا ہے تاکہ زیادہ مردے نظر آئیں اس کو. شاہین شکار کے لیے گیا ہے، نہ مردے ڈھونڈنے کے لیے. ایک ہی فضا کے اندر دو شخصیتیں، شاہین و کرگس دو انسان ہیں، انسان کی دو شخصیتیں اور دو روپ ہیں. ایک ہی ماحول تربیت گاہ و ایک ہی تعلیمی ماحول میں لاش خور بھی پل رہا ہوتا ہے، کرگس بھی پل رہا ہوتا ہے کہ جس نے اس علم کے ذریعے روشنی حاصل کرنی ہے، پھر ممبروں پہ بیٹھ کر اس نے مردار تلاش کرنا ہے کہ مردار کہاں ہے، دنیا کہاں ہے، منصب کہاں ہے، شہرت کہاں ہے. یہ اونچی اڑان ساری اس لاش کی تلاش کے لیے، مردار کی تلاش کے لیے، جیفا کے لیے. اور شاہین بھی اسی ماحول میں تربیت پاتا ہے، لیکن شکار کے لیے، نئے حقائق، نئی دنیا کو کشف کرنے کے لیے پرواز کرتا ہے، نہ کہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی لاشیں تلاش کرتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ایک ہی فضا، مثلا اقبال انہی لوگوں کے پاس ساتھ پڑھے جو ان کے زمانے میں انہی اداروں کے اندر، انہی استادوں کے اندر، انہی کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر علامہ اقبال پڑھے، اسی لاہور شہر میں پڑھتے رہے. لیکن اقبال کے ساتھ ہی بن گئے کرگس اور اقبال شاہین. اس شاہین نے یہ شکار کیا ہے، یہ فکر، یہ حقائق، یہ مکتب، یہ آئیڈیالوجی، یہ اس شاہین کا شکار ہے جو اس نے اپنی علمی و فکری پرواز سے حاصل کیا ہے. اور ہم معاصرین اقبال وہ کرگس سے آگے نہیں بڑھے. انہوں نے کیا لیا؟ کسی نے کھیت بنا لیا، کسی نے کھلیان بنا لیا، کسی نے اموال بنا لیے، کسی نے گھر بنا لیا، کسی نے بنگلہ بنا لیا. وہ گد بن کر گئے اور اقبال شاہین. اور یہی دوسرے شخصیات کے اوپر بھی صدق کرتا ہے کہ ایک ہی ماحول کے اندر دو مزاج بن رہے ہوتے ہیں، ایک کوئلہ بن رہا ہوتا ہے اور ایک ہیرا. اقبال فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی فرق دو شخصیتوں کا، عبد و حر، یہ دو شخصیتیں ہیں، غلامانہ شخصیت اور آزاد شخصیت، جو خودی کی پرورش کر لے، خودی کی پہچان کرے، خودی کی شناخت کرے، اور خودی کی پہچان میں وقت کا ایک اہم دخل ہے. یہ آزاد انسان ہے، آزاد مرد ہے. امیر المومنین بھی اسی آزاد مرد کی تلاش میں ہے. الا حرن، کوئی حر ہے تم میں سے؟ علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو خطاب کیا، الا حرن، کوئی ہے تم میں آزاد مرد؟ چونکہ عبد الشکم تو کہا کہ ہو تمہارے اندر ہیں، عبد الحوس، عبد الشہوات، عبد المنصب، عبد المال، عبد الدنیا، عبد النفس امارہ، یہ تو ہو تم. کوئی حر ہے جو ان ساری زنجیروں سے آزاد ہو؟ الا حرن، کوئی ہے آزاد مرد تم میں؟ تعجب کی بات ہے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں اس نے کہا کہ میں ہوں وہ آزاد مرد جو آپ کو چاہیے. چونکہ خود علی آزاد مرد ہیں، وہی حر ہیں، خود آزاد ہیں، ابو تراب ہیں، تمام زنجیروں توڑ کر آزاد ہیں. یہ حر انسان کی ایک شخصیت کا نام ہے جو خودی کی شناخت سے بنتی ہے. یہ مطلب بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ آمد اصوت و صدا پاک ان سخن، در نمی آیت بے ادراک ان سخن. یہ بات کسی صدا و صوت اور جملے اور کلام کے بغیر آئی ہے، اور محتاج نہیں ہے کلاموں، صوت و صدا کی. در نمی آیت بے ادراک ان سخن، یہ سخن بہت عالی ہے، زمینی، خاکی اور زغالی خودی میں یہ بات نہیں اترتی. عالی، متعالی انسان کا حصہ ہے یہ. یہ انجیر ہر پرندے کی خوراک نہیں ہے. یہ پاکیزہ مطلب، یہ معرفت خاص انسانوں کے لیے خدا نے بنایا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا اس کو. گفتم، اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب جو بیان کیا ہے اس کو الفاظ کی مدد سے مت سمجھو، اس کو اپنی دل میں، اپنی حقیقت کے اندر تلاش کرو اس کو. اور اپنی حقیقت تلاش کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اس سے انسان کو فارغ ہونا پڑتا ہے، جن آلودگیوں میں، آفات میں انسان مبتلا ہے، ان آفات کے ہوتے ہوئے یہ مطالب انسان کے پلے نہیں پڑتے. کچھ پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے، طہارت تخیل چاہیے، طہارت تعقل چاہیے، طہارت حواس چاہیے، طہارت ادراک چاہیے. یہ طہارت آئے تو ایسے مطالب انسان کو نصیب ہوتے ہیں. اگر آلودگی ہو، کچرا پڑا ہوا ہو، خیال ہو، فکر ہو ذہن میں، کچرے کے اندر یہ باتیں نہیں آتی. گفتم و حرفم زمانی شرمسار، شکوے یہ معنی کہ بحرفم چکار، میں نے یہ بات کہہ دی ہے لیکن یہ کلام شرمسار ہے، شرمندہ ہے معنی کے سامنے. چونکہ الفاظ و جملے یہ حق معنی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے الفاظ شرمندہ ہیں. یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مطلب جو الوقت و صحیفن میں جو بیان کیا ہے، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کھلی نہیں بات، وہ ویسا ہی ہے، بات واضح نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ چونکہ الفاظ شرمندہ ہیں اس معنی کے سامنے. شکوے یہ معنی کہ بے حرفم چکار، اور معنی شاکی ہے کہ الفاظ سے مجھے کیا سروکار ہے، میں تو الفاظ کے دائرے میں نہیں سماتا. بس معانی کو وہ قلب شکار کرتا ہے جو معانی کے لیے بنایا گیا ہے، قلب نہ کان. اذن صوت و صدا کے لیے ہے اور قلب شکار معانی کے لیے ہے. قلب آلودہ ہو، دل کے اندر اگر کچرا بھرا ہوا ہو، کانوں میں آواز پڑتی ہے لیکن دل میں کوئی بات اترتی نہیں ہے، قلب مرین ہے، بلران علی قلوبہم، رین میل زنگ چڑھا ہوا ہے دل کے اوپر. اب ظاہر ہے کہ زنگ خوردہ دل وہ تو معنی کو شکار نہیں کرتا، اور الفاظ کے اندر یہ معنی سماتے نہیں ہیں، دل کی خوراک ہے اور دل آمادہ نہیں ہے. زند معنی چن بے حرف آمد بے مورد، از نفس ہا یتو نار او فسورد. زندہ معنی جب کلام میں اتارا جائے تو معنی مر جاتا ہے، معنی کلام کے بغیر درک ہو جائے زندہ رہتا ہے. اگر کلام کے ذریعے اس کو درک کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے دم گھٹ جاتا ہے معنی کا. جس طرح سے ایک انسان کو جو آزاد فضا میں ہے، اگر ایک تنگ جگہ پر اس کو ڈال دیں، ایک پائپ میں، ایک تنگ پائپ میں انسان کو ڈال دیں، دم گھٹ جاتا ہے اس کا. اسی طرح معنی کا دم گھٹ جاتا ہے جب الفاظ کی تنگ نالی میں چلا جاتا ہے، تنگ سوراخ میں معنی کو جب ٹھونسا جاتا ہے، معانی مر جاتے ہیں الفاظ کے تنگ راہوں پر. اس کے لیے دل کی ضرورت ہے، وہ دل پاکیزہ ہو شہوات سے. دل سب سے زیادہ آماج گاہ ہے خطرات کی، آفات کی، کیونکہ ہر حملہ ور پہلا حملہ دل پہ کرتا ہے، بعد میں متعلقات دل، کیونکہ مرکز سلطنت انسان دل ہے، اس تخت پہ پہلے قبضہ ہوتا ہے، اور جس کے قبضے میں دل آ جائے پورا وطن اس کا ہے. جس چیز کے، اگر دل حوث کے قبضے میں چلا گیا پورے بدن پر حوث تاری ہے، اگر دل شہوت کے قبضے میں چلا گیا پورے ملک پر، مملکت بدن کے اوپر شہوت کا سما ہے. جس نے بھی پایا تخت پہ قبضہ کر لیا، دارالخلافہ مملکت نفس پر جس نے قبضہ کر لیا، اور وہ دل ہے. اور جو محافظین دل ہیں، مراقبین دل ہیں، مراقبت یعنی نگہبانی، حفاظت، مراقبت رقبہ سے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، یعنی جو گردن اٹھا کے رکھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ دھیان رکھیں. جس طرح ایک ہوشیار محافظ نگہبان ہمیشہ اپنی گردن اٹھا کے رکھتا ہے اور گردن سے آگے جھانکتا ہے، ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتا ہے گردن بڑھا کر، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں رقیب. رقیب جو گردن بڑھا کے نظر میں رکھے دوسرے کو. مراقبت ہوشیاری کے ساتھ نگہبانی دینا اپنے دل کی، ہر آنے جانے والے کو کنٹرول کرنا، چیک کرنا، تلاشی لینا. اب آپ یہاں دیکھ لیں گے، بظاہر ہم نے علامتی طور پر حفاظتی انتظام مدرسے میں کیا ہوا ہے، نگہبان کھڑے کیے ہوئے ہیں. نگہبانوں کی کمزوری و غفلت سے خود طلاب کتنا کچرا لے آتے ہیں چھپا کے. موبائل لے آتے ہیں، سم لے آتے ہیں، کیا کیا آلودگیاں لے آتے ہیں اس نگہبان کو دھوکہ دے کے. خب جو آدمی گیٹ پہ کھڑے ہوئے ایک فرد کو دھوکہ دے کے اور ممنوع چیز لا کے اپنے ہاسٹل میں، کمرے میں، پاکیزہ مدرسے میں لے آیا ہے، اس کے دل کی کیا حالت ہوگی جس کی الماری کی یہ حالت ہے، جس کے کمرے کی یہ حالت ہے، جس کی جیب کی یہ حالت ہے، اس کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ اس نے وہاں کیا کچرا جمع کیا ہوا ہے جبکہ وہاں کوئی نگہبان بھی نہیں ہے؟ نگہبان ہوتے ہوئے اس نے یہ جمع کیا ہے جہاں نگہبان ہی نہیں ہے، رقیب ہی نہیں ہے، مراقبت نہیں ہے، دل آماجگاہ ہے شہوات و آفات کی. اس دل کو ہم کہتے ہیں درس پڑھے، اس دل کو کہتے ہیں سالک بنے، اس دل کو کہتے ہیں یہ عارف بنے، اس دل کو کہتے ہیں یہ الہی بنے. کیسے بنے یہ ڈھیر؟ کس طرح سے بنے؟ کیسے بنے؟ معانی، یہ انسان جس کا دل پر ہے آفات سے، کانوں کی مدد سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کان صرف سماعت لفظ کے لیے ہیں، ادراک معنی کان کی ذمہ داری نہیں ہے. شکار معنی دل کا کام ہے. دل نگہبان ہو تو دل محفوظ رہتا ہے، اگر نگہبان نہ کھڑا ہو ہر چیز دل میں اپنا کچرا ڈال دیتی ہے. دل کی حالت، وہ دل جس کا نگہبان نہیں ہے، اس کی حالت محلے کا وہ خالی پلاٹ ہے. سب گھروں والے، پورا محلہ کچرا اٹھا کر اپنا اس خالی پلاٹ میں ڈال کے اس کو گندگی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں. جو اپنے دل کا مراقب نہیں ہے، جو شخص، اس کا دل تمام ماحول، تمام اجتماع، تمام ہاسٹل کا کچرا گاہ ہے. سب اپنا کچرا اس کے اندر ڈال رہے ہیں. خوب، یہ صرف یہاں تو مربوط نہیں ہے، یہ ہر جگہ مربوط ہے. جائز و ناجائز رابطے اس کے ہر جگہ ہیں، ہر رابطے کے ذریعے انسان کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ جا رہا ہے. پانچ نالیاں، پانچ نہریں انسان کے دل میں کھلتی ہیں، پانچ نہریں بڑی. ایک بصارت کی نہر جس کے ذریعے مناظر جاتے ہیں، منظر، مرآہ. ایک ہے سماعت کی نہر جس کے ذریعے مسموعات انسان کے دل میں جاتے ہیں. یہ نہریں ہیں، بڑی نہریں، جن کے اندر لاکھوں کیوسک معلومات انسان کے اس جھیل میں، دل میں جا رہی ہیں ان نہروں کے ذریعے سے. اسی طرح شامہ ایک نہر ہے، ذائقہ ایک نہر ہے، لامسہ ایک نہر ہے. اگر صاف و پاک و پاکیزہ پانی ان کے ذریعے سے جا رہا ہو، یہ جھیل، دل ایک جھیل ہے، صاف ستھری، پاک و پاکیزہ، لیکن الاعیاذ باللہ اگر یہ نہریں نہیں رہی بلکہ گٹر کے نالے ہو گئے، یہ بائی روڈ پہ ایک نالا بہتا ہے، یہ ابھی بھی نہر کے نام سے معروف ہے. یہ کھیتی باڑی کے لیے صاف پانی کا کی نہر ہے. جس طرح لاہور کے اندر ایک معروف نہر ہے جو صاف پانی کی نہر ہے، لیکن اس میں لوگوں نے اپنے گھروں کا پانی، ٹوائلٹس کا پانی نیچے سے نالیاں کھود کے اس نہر کے اندر ڈالا ہوا ہے. لاہوری ابھی بھی نہاتے ہیں اس میں، چونکہ اب وہ صاف پانی کی نہر نہیں رہی، گندے پانی کی نہر ہے، گٹر کی نہر ہے. یہ نالا اسی نہر سے نکل کے یہ نہر آتی تھی چھوٹی، جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے مدرسے سے. یہ صاف پانی کی نہر تھی، پینے کا پانی تھا اس میں، لیکن ابھی اس کے اندر گٹر کا پانی ہے. ابھی اس کے اندر انتہا درجہ گندگی ہے اس کے اندر، چونکہ ہر گھر کا گندا پانی اس کے اندر جا رہا ہے. اور یہ گندے نالے سارے کسی اور بڑے تالاب میں جا کے گر رہے ہیں، وہ تالاب دل ہے. اگر یہ پانچ گندے نالے ہوں اور بھرے ہوئے، دن رات بھرے ہوئے اس جھیل کے اندر جا رہے ہیں جس کا نام دل ہے، آنکھوں کے ذریعے گندگی، کانوں کے ذریعے گندگی، شامہوں ذائقہ کے ذریعے گندگی، لامسہ کے ذریعے گندگی، تخیل ایک دریا ہے گندا، پانچ حصے ایک طرف، تخیل ایک طرف، ان پانچ حواس کے ذریعے سے انسان اتنی گندگی نہیں منتقل کرتا دل میں جتنی تخیل کے ذریعے منتقل کرتا ہے، چونکہ تخیل یہ نہریں کہ پانچ حصے باہر کی گندگی، خود گندگی تولید نہیں کرتی، سماعت باہر موجود گندگی کو انسان کے دل میں منتقل کرتی ہے، بصارت باہر موجود گندگی کو انسان کے دل میں منتقل کرتی ہے، لیکن تخیل گندگی کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، خود گندگی تولید کرتا ہے، بناتا ہے تخیل، اور یہ سارا تخیل مواد سارا دل میں ڈالتا جاتا ہے. اب آپ اس تالاب کو دیکھیں، اس تالاب کو کہتے ہیں دین پڑھو، اب تم گندا تالاب اسے لے آئے ہیں پاکیزہ دین پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اسے لے آئے ہیں فکر اقبال سمجھنے کے لیے، اسے لے آئے ہیں فکر امام خمینی سمجھنے کے لیے. ناب، مشرب ناب، مشرب وہ جھیل، ناب یعنی صاف ستھری، مشرب جہاں شرب کیا جائے، جہاں سے پینے کا پانی لیا جائے، اور ناب بالکل خالص، صاف اور شفاف، مشرب ناب چباید ماردرا طبع بلندی مشرب نابی، اسلام ناب خالص، اسلام پاک و پاکیزہ، اسلام مطہر، اسلام ائمہ طاہرین کا اسلام. وہ یہ گندی جھیل میں کیسے جائے گا، یہ اسلام اس دل میں کیسے جائے گا؟ گفتم و حرفم سمانی شرمسار، بات تو کر دی ہے الفاظ کی مدد سے، لیکن معانی کے سامنے الفاظ شرمندہ ہیں. یہی الفاظ جو اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جملے معانی کے سامنے شرمندہ کھڑے ہیں، کیونکہ حاکمانہ ادا نہیں کر سکے. شکوہ یہ معنی کہ بحرفم چکار، اور معنی شاکی ہے کہ الفاظ سے مجھے کیا تعلق ہے ان الفاظ سے، پھر کس طرح معانی کو انسان درک کرے اپنی خودی اپنے دل کے ذریعے. معانی دل کے ذریعے شکار ہوتے ہیں. زندہ معنی یا زندہ معنی چون بحرف آمد بے مورد، زندہ معنی اگر اس کو الفاظ کے پنجرے میں لا کر ادا کرو گے تو مر جاتا ہے، چونکہ الفاظ تنگ ہیں، معنی وسیع ہے. وسیع اور زندہ چیز کو اگر تنگ چیز کے اندر ڈالیں گے مر جائے گا، دم گھٹ جائے گا اس کا. اس لیے معانی کا دم گھٹ جاتا ہے الفاظ کے اندر. از نفس ہا یہ تو نار اوس فسورد، تیری سانسوں سے تپش معنی کی بجھ گئی ہے. جس طرح ہم کبھی پھونک مار کے موم بتی بجا دیتے ہیں یا کسی چیز کی تپش کو کم کرتے ہیں، انسان کے نفس سے، غیر آمادہ انسان کی سانسوں سے معانی کی حرارت بجھ جاتی ہے. یہ معانی سنتا ہے انسان، صبح و شام سنتا ہے یہ انقلابی افکار، علامہ کے افکار، امام خمینی کے افکار، لیکن ان کی حرارت انسان کے دل میں جا کر ذرا برابر کوئی اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کی سانس سے اس کی حرارت بجھ گئی ہے. بجھا ہوا معنی کوئلہ اندر گیا ہے، انگارہ نہیں گیا، اس شعلے کو بجھا دیا اس کے نفس نے. نکتے یہ غیب و حضور اندر دل است. خوب، اصل بات غیب و حضور کی اصل بات دل میں ہے، نہ الفاظ میں ہے. رمز ایام و مرور اندر دل است، اور رمز راز دل کے اندر ہے، وہ دل راز شناس ہے و رازدان ہے. زبان رازگو نہیں ہے و راز شناس نہیں ہے، وہ دل دل رازدان ہے، جس چیز کی رمز و راز کو درک کرنا ہے دل درک کرے گا، بشرطی کہ دل کو تیار رکھو، نگہبانی دو دل کے اوپر، سخت نگہبانی دو دل کے اوپر، اپنے تخیل کی تولیدات کو روکو کہ دل میں نہ جائیں، حوث و شہوات کو دل میں مت جانے دو، دوسروں کو دل میں کچرا مت ڈالنے دو. نقطۂ یہ غیب و حضور اندر دل آست، یہ دل سے انسان سمجھتا ہے اگر پاک و پاکیزہ دل ہو. رمز ایام و مرور اندر دل است، نغمے خاموش دارد ساز وقت، غوطے در دل زن کے بینی راز وقت. وقت کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو الفاظ سے سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ خود وقت کی آواز سنو. وقت کی آواز خاموش ہے، یعنی کان میں نہیں پڑے گی، دل میں آئے گی. کچھ آوازیں دل سنتا ہے، کچھ آوازیں کان سنتا ہے. کان کے اندر جو آواز جاتی ہے یہ راز نہیں ہوتا، اس کے اندر رمز نہیں ہوتی، اس کے اندر ظاہر ہے. لیکن دل جو آواز سنتا ہے اس کے اندر رمز اور راز ہوتا ہے. ہو پس کیا کروں میں، ابھی غوطہ ور ہو تم. کس میں غوطہ ور ہو؟ دنیا میں غوطہ ور ہو، ہوا و ہوس میں غوطہ ور ہو، شہوات میں غوطہ ور ہو. یہاں سے باہر نکلو، گندی جھیلوں سے باہر نکلو، گندے نالوں سے، تالابوں سے باہر نکلو، پاک و پاکیزہ ہو کر پھر دوبارہ غوطہ لگاؤ. کہاں غوطہ لگاؤ؟ غوطے در دل زن. اب دل میں غوطہ لگاؤ اپنے، غوطے در دل زن کے بینی راز وقت. اگر وقت کا راز جاننا چاہتے ہو تو اپنے دل میں غوطہ لگاؤ. یہ غوطہ لگانے کے لیے ابھی جہاں غوطہ وار ہو وہاں سے نکلنا ضروری ہے، چونکہ ہم زمان نہیں ہو سکتا کہ انسان گٹر میں بھی ہو غوطہ وار، گندی نالی میں بھی نہا رہا ہو اور لذت محسوس کر رہا ہو، اور ساتھ ہی یہ کہے کہ میرے مجھے راز کائنات بھی سمجھ میں آ جائے، راز ہستی بھی سمجھ میں آ جائے، انسان شناسی، حقیقت انسان بھی سمجھ میں آ جائے، حقیقت خدا بھی سمجھ میں آ جائے، حقیقت دین بھی سمجھ میں آ جائے. یہ حقائق، یہ راز ہیں. راز کانوں میں نہیں اترتے، دلوں میں آتے ہیں. دل تیار کرو اپنا. یاد ایامی کے سیف روزگار، با توانا دستی معبود یار. اب علامہ مرثیہ شروع کر دیا، فرماتے ہیں کہ ان ایام کی یاد، یاد ایامی کے سیف روزگار. ایک وہ وقت تھا کہ جب امت اسلامیہ کے ہاتھ میں یہ تلوار تھی، الوقت و سیف، جب امت اسلامیہ وقت شناس تھی، یہ سیف اس کے ہاتھ میں تھی، سیف برندہ و یہ تیز دھار سیف ملت اسلامیہ کے ہاتھ میں تھی. ان ایام کی یاد بخیر، یاد ایامی کے سیف روزگار، با توانا دستی معبود یار. ایک طرف سے ہمارے ہاتھ یعنی امت اسلامیہ کے مضبوط بازو، طاقت امت اسلامیہ کے بازو میں، اور دوسری طرف سے یہ تیز دھار تلوار بھی اس امت کے پاس تھی، یعنی وقت، وقت شناسی بھی تھی. ان ایام کی یاد بخیر، چونکہ آج دونوں نہیں ہیں، نہ وہ بازو توانا ہے اور نہ یہ تلوار ان ہاتھوں کے اندر موجود ہے. خب جب یہ تھی، یہ تلوار اس طاقتور بازو کے پاس تھی، اس وقت کیا تھا؟ تخم دین در کشت دلہا کاشتیم، پردے از رخسار حق برداشتیم. خب اس تلوار کی مدد سے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ تخم دین، دین کا بیج، دین خدا کا بیج کاشت کیا ہم نے کھیتوں کے اندر، دلوں کی کھیتی میں ہم نے دین کا پاکیزہ بیج کاشت کیا. ان ایام کی یاد بخیر جب بازو توانا تھے وہ ہاتھ میں وقت کی تلوار، اور اس کی مدد سے ہم نے کھیت آباد کیا، کشت زار آباد کیا، اور دلوں کے اندر دین کا تخم کاشت کیا، پردے از رخسار حق برداشتیں، حق کے رخ پر پردہ پڑا ہوا تھا، غبار پڑا ہوا تھا، اور ہم نے اس توانا بازو کی مدد سے حقیقت کو روشن کر دیا، حق کے اوپر پڑے ہوئے غبار کو ہٹا دیا، چھٹ گیا وہ غبار امت اسلامیہ کی توانائی سے و طاقت سے. اور ہم نے اس وقت کیا کیا ان ایام میں جن کی یاد بخیر، ناخن ما عقدۂ دنیا کشاد، بخت ان خاک از سجود ما کشاد، ناخن ما عقدۂ دنیا کشاد، ہمارے ناخن نے دنیا کی پیچیدہ گرہیں کھول دی. دھاگے میں جب گرہ پڑ جاتی ہے کس سے کھولتے ہیں؟ ناخن سے کھولتے ہیں. باریک دھاگے میں جب گرہ لگ جاتی ہے تو ناخن سے کھولتے ہیں. اسی طرح معاملات دنیا میں گرہ پڑتی ہے، آئے روز گرہ پڑتی ہے، کبھی فکری گرہ، کبھی عملی گرہ، کبھی علمی گرہ. کون کھولتا تھا؟ پورے جہان میں دوسرے گرہ ڈالتے تھے، الجھاتے تھے مسائل کو، اور کھولتا کون تھا؟ مسلمان دانشور و علماء و حکماء و اہل دقت و فقہا. ناخن ما عقدۂ دنیا کشاد، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، دنیا کے معاملات میں جو گرہیں لگتی تھیں ہمارے ناخن سے کھلتی تھیں. بخت ان خاک از سجود ما کشاد، اور یہ خاک، یہ زمین کی مٹی، اس کا نصیب، اس کی قسمت، اس کی تقدیر ہمارے ہاتھوں سے جاگی ہے. بخت قسمت و نصیب کو کہتے ہیں، اس کہتے ہیں خوش نصیب یا خوش بخت، بد نصیب یا بد بخت. بخت یعنی نصیب. یہ زمین، اس کا نصیب جاگا، ہمارے ہاتھوں سے جاگا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاگا. از خم حق بادے گلگن زدیم، بر کوہن می خانہ ہا شب خون زدیم. کیا کیا ہم نے اس وقت؟ از خم حق، ہم نے حق کی سراہی سے شراب پی، جس کے اندر مشروب حق تھا. ہم نے جو معرفت حاصل کی ہے فقط حق تھی، حق کی خم کے علاوہ کہیں اور سے ہم سیراب نہیں ہوئے، ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. از خم حق، فقط سراہی، حق کی سراہی سے ہم نے بادے یہ گلگن زدیم. گل پھول کو کہتے ہیں، اور گلگون یعنی پھول جیسا، گون تمثیل کے لیے آتا ہے، مثال کے لیے آتا ہے، جیسا، جیسے فارسی میں کہتے ہیں کاف استعمال کرتے ہیں تشبیہ کے لیے، فارسی میں اس کے لیے گون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نیل گون نیلے جیسا، سبز گون سبز جیسا، گل گون گل جیسا. از خم حق، حق کی سراہی سے بادے، بادے یعنی پیالہ، جام، ہم نے جام پیا ہے، پیالہ بھر کے پیا ہے. کہاں سے لیا؟ حق کی سراہی سے لیا ہے. ہر جگہ جا کر نہیں بیٹھے، ہر ایک کے سامنے نہیں بیٹھے، ہر ایک سے نہیں کہا کہ ہمیں پڑھاؤ، فقط حق کی سراہی سے ہم نے اپنا بادہ پیمانہ بھرا، وہ پیمانہ جو گلگون تھا، پھول جیسا تھا، جس کے اندر پھول جیسی مہک موجود تھی. از خم حق بادے یہ گلگن زدیم، بر کوہن می خانہ ہا شب خون زدیم. اور پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ جو پرانے می خانے بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کو گمراہی کی شراب پلا رہے تھے، جہالت کی شراب پلا رہے تھے، ایسے می خانہ استعارہ ہے، جہاں سے انسان کچھ لیتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، یہ میخانہ ہے، شاعرانہ تمثیل ہے۔ اس سے پہلے کہ ملت اسلامیہ، ملت مسلمان جا کر جو کچھ خود اس نے بادہ حق سے پیا ہے، خم حق سے پیا ہے، اور یہ جام عام کرے، اس سے پہلے بہت سارے میخانے دنیا کے اندر تھے۔ درحقیقت تفسیر کر رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین حق ہے، اس کو آپ نے غلبہ دینا ہے باقی تمام ادیان کے اوپر۔ وہ باقی ادیان سارے یعنی میخانے، انسان کے خود ساختہ دین، مکتب، جن کے کنارے پہ انسانیت بیٹھی ہوئی تھی اور سیراب ہو رہی تھی ان آلودہ میخانوں سے، وہاں کیا کیا ہم نے؟ شبخون مارا، یعنی ان کو تار و مار کر دیا، تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، ویران کر دیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے بت خانہ ویران کیا، علامہ اقبال فرماتے کہ مسلمانوں کے علم نے وہ تمام جہالت کے میخانے جو پہلے بنے ہوئے تھے سلسلے، ان سب کو ختم کر دیا، شب خون مارا ان پر۔ اے میں یہ دیرینے در مینا، یہ تو شیشے یہ آب از گرمی صحبا، یہ تو۔ اب خطاب کرتے ہیں اہل مغرب کو، اہل مغرب جنہوں نے آج مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں کے اوپر سرداری و آقائی کر رہے ہیں۔ مرزا کھڑے ہو جاؤ، ابھی مسلمانوں کی لگام انگریزوں نے، مغرب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اب انہیں خطاب کرتے ہیں کہ عجیب ہے، کس نے کس کو غلام بنایا ہوا ہے؟ سرداروں کو غلاموں نے غلام بنا لیا ہے۔ یہ سردار تھے مسلمان، یہ سردار تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ سلطان تھے عالم معرفت و دین کے، لیکن آج نوکر ہیں و چاکر ہیں اہل مغرب کے، اور اہل مغرب تحقیر آمیز نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں، توہین آمیز نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اب ان کو خطاب کرتے ہیں، اے میں یہ دیرینے در مینا، یہ تو اے اہل مغرب، آپ کے مینا میں، آپ کی صراحی میں یہ دیرینہ موجود ہے، یعنی وہ جو ہماری شراب تھی، ہمارے خم میں تھی، وہی تمہارے آج مینا میں چلی گئی ہے، تم نے لوٹ لی ہے۔ اے میں یہ دیرینے در، دیرینے پرانی کوہنا، میں یہ کوہنا یعنی خالص اسلامی تعلیمات، ناب اسلامی تعلیمات، اردو میں بھی ساقی نامہ میں اور دیگر نظموں میں علامہ نے اسے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اے میں یہ دیرینے در مینا، یہ تو اے اہل مغرب، کہ آج اپنی مینا میں، اپنی صراحی میں یہ دیرینہ پرانی شراب ڈال کے اترا رہے ہو، شیشے یہ آب از گرمی صحبا، یہ تو آج تمہارے صراحی میں، تمہارے جام میں، شیشے آب میں، از گرمی صحبہ، یہ تو تمہارے صحبہ بھی اسی جام ہی کو کہتے ہیں، صحبہ فارسی میں جام کو کہتے ہیں، شیشے یہ آب از گرمی صحبہ، یہ تو تمہارے جام کی گرمی سے آج تم دیکھ رہے ہو، یہ جام تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے لب پر ہے یہ جام۔ از غرور و نخوت و کبر و منی، تانے بر ناداری ما میزنی، تمہارے ہاتھ میں یہ خم ہے، تمہارے ہاتھ میں آج مینا ہے، اس کے اندر میں یہ دیرینہ ہے، تمہارا جام بھرا ہوا ہے، اور اس بھرے ہوئے جام کو ہاتھ میں لے کر اسلامی امت کی تحقیر کر رہے ہو، تانا دے رہے ہو۔ از غرور، مغرور بھی ہو تم، نخوت بھی ہے تمہارے اندر، تکبر بھی ہے، و کبر و منی، تکبر و کبر ہے تمہارے اندر، منیت بھی ہے تمہارے اندر، ہم اہل مغرب، یہ منی من سے، من میں یعنی انانیت، تمہارے اندر یہ انانیت آئی ہے، غرور آ گیا ہے، تکبر و نخوت تمہارے اندر ہے، اور اس غرور کے نشے میں طعنے بر ناداری مامی زنی، ہمیں طعنہ دیتے ہو کہ مسلمان نادار ہیں، مسلمان فقیر ہیں، مسلمان پسماندہ ہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے در پہ آج جھکے ہوئے ہیں، اور ایسا ہی ہے تمام عالم اسلام اہل مغرب کے در پہ گدا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، معاش کے لیے بھی ان کے در پہ ہے، علم کے لیے بھی ان کے در پر ہے، تجربے کے لیے ان کے در پر ہے، دنیا کے لیے ان کے در پر ہے، سیاست ہو، اقتصاد ہو، ہر چیز کے لیے اہل مغرب کے در پہ مسلمان جھکا ہوا ہے، اور یہ اقبال کے لیے زیادہ افسوسناک حالت ہے۔ یہ جو سر سید کا پسندیدہ منظر ہے، اقبال کے لیے بہت ہی دل آزار منظر ہے۔ سر سید کی آرزو خواب پورا ہوا ہے کہ تمام مسلمان درے غرب پہ بھیک مانگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے راہ یہی دکھایا، بیکاری بنایا، اور بن گئے، زبان بھی سیکھ لی بھیک مانگنے کی، انہی کی زبان سیکھی، انہی کے علوم پڑھے، انہی کا سب کچھ کر کے انہی کے در پر جھک گئے۔ لیکن اقبال انہیں فرما رہے ہیں کہ ہماری ناداری کا طعنا اپنے غرور کے ذریعے ہمیں دے رہے ہو، تو سنو، جام ما ہمزی بے محفل بودہ آست، سینے ما صاحب دل بودہ آست۔ ایک وقت میں ہم بھی صاحب جام تھے اور سب ہمارے در پہ جھکے ہوئے تھے، جام ما ہمارا پیالہ بھرا ہوا تھا، ہم زیب محفل بوداس، اور پوری محفل یعنی پوری دنیا میں معرفت کا ایک جام چلتا تھا، اور وہ مسلمانوں کا جام تھا، اسلام کا جام تھا، یہ معرفت سکھاتے تھے دنیا کو۔ سینے ما صاحب دل بوداس، ہمارے سینے میں اس وقت دل تھا، آج وہ دل کچرے سے بھر گیا، کچرا دانی بن گیا ہے، لیکن پہلے دل تھا وہ۔ عصر نو از جلوہا آراستے، از غبار پا یہ ماں برخاستے۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو کہ یہ نیا زمانہ، عصر نو، یہ کس کے جلوے ہے، یہ کس کے جلووں کی آرائش ہے، کس کے جلووں کی آراستگی ہے، کون جلوہ گر ہوا نازنین، جس کے جلووں سے یہ عصر نو تشکیل پایا ہے، یہ زمانہ یہ جدید وجود میں آیا ہے۔ کہاں سے پیدا ہوا؟ از غبار پایما برخاستے، یہ امت اسلامیہ کی حرکت سے اٹھنے والے غبار کے نتیجے میں جہان جدید، عصر جدید وجود میں آیا ہے۔ کشت حق سیراب گشت از خون ما، حق پرستان جہان ممنون ما۔ حق کی کھیتی سیراب تھی ہمارے لہو سے و خون سے، ہم نے اس راہ میں خون دیا ہے، شہادتیں دی ہیں، اور تمام حق پرست دنیا کے ہمارے ممنون احسان ہیں، ہمارے زیر احسان ہیں، ہمارے شکر گزار ہیں، چونکہ جو کچھ ان کو نصیب ہوا مسلمانوں کی تگ و دو سے ہوا، اور مسلمانوں نے اس راہ میں اپنا خون بہایا۔ عالم از ما صاحب تکبیر شد، از گل ما قابحا تعمیر شد۔ دنیا ہمارے ذریعے سے صاحب تکبیر بنی ہے، اور ہماری خاک سے، ہماری گل سے کعبے بنے ہیں۔ حرف اقرا حق بما تعلیم کرد، رزق خویش از دست ما تقسیم کرد، گرچہ رفت از دست ما تاج و نگین، ما گدایان رب چشم کم مبین، در نگاہ تو زیانکاریم ما، کوہن پنداریم ما، خاریم ما۔ مغرب کو کہہ رہے ہیں تمہاری نگاہوں میں ہم خار ہیں، ذلیل ہیں اور پسماندہ ہیں، اعتبار از لا الہ داریم ما، ہر دو عالم را نگہ داریم ما، از غم امروز و فردا رستے ایم، با کسی عہد محبت بستے ایم، در دل حق سر مکنونی ما، وارث موسیٰ و ہارونی ما۔ مہر ما روشن زتاب ما، ہنوز بارکہا دارد، صحاب ما هنوز ذات ما آئینہ ای ذات حق است، ہستی مسلم ز آیات حق است. یہ آخری ایسا رہ گیا ہے، اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.